MH-17 एक बहुत अच्छा हेलीकॉप्टर है, आर्मी और एयरफोर्स खुद उड़ाती है। और कल जब ये इंसिडेंट हुआ है तो उसके बाद मैंने जब फ्लाई किया है नलतर जाने के लिए, तो मैंने एक आम MH-17 हेलीकॉप्टर में फ्लाई किया है। हम दिन रात ये जहाज़ फ्लाई करते हैं, हज़ारों सॉर्टीज़ होती हैं, इस ओकेजन्स कभी कभार हिस्ट्री में हो जाते हैं, तहकीकात फौरन स्टार्ट हो जाती हैं। और अभी इनके बारे में बड़ा डिटेल तरीके से एनालिसिस होता है, चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन जो बात फौरी तौर पे कही जा सकती है, मुझे अंदाज़ा है कि पूरा मुल्क इसके बारे में इंटरनेशनल कम्युनिटी कंसर्न्ड है, जो हेलीकॉप्टर का बिहेवियर है बहुत नॉर्मल है। वो बिल्कुल लैंडिंग करने से बिल्कुल चंद लम्हों तक उसने एक बिल्कुल प्रेडिक्टेबल पैटर्न फ्लाई किया, और जो हम नॉर्मली वो किया करते हैं, और उसके बाद वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन में चला गया। अब जब आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन होती है उसके अंदर ज़रूर ना ऐसा होता है कि कोई ना कोई मैकेनिकल फेलियर, कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे, तो डिटेल्स आपको बाद में पता चल जाएंगी जब जो तमाम उसके जो है कंपोनेंट्स को देखा जाएगा, लेकिन जहाज़ एक बिल्कुल प्रेडिक्टेबल तरीके से आ रहा था। हमारे बेस कमांडर वहाँ खड़े हुए थे, वो उसको आई कांटेक्ट से देख रहे थे, और जहाज़ के बिहेवियर में कहीं कोई प्रॉब्लम थी ना, पहले कहीं कोई आग लगी हुई थी ना, कोई उसके कॉल्स में पायलट के कोई प्रॉब्लम था, बिल्कुल चंद दमे पहले वो जहाज़ आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन में चला गया।
जी सामिन, ये थे एयर मार्शल, वो उसकी कुछ तकनीकी और फ़नी वजूहात पे बात कर रहे थे। इसके बाकी जो एंगल्स हैं उन पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर सैयद जफर अली शाह साहब, वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, हुक्मरान जमात के साथ उनका ताल्लुक है, और हमें ज्वाइन किया डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब ने, मुमताज़ जर्नलिस्ट हैं। सैनटर जफर अली शाह साहब, आप ये फरमाइएगा, हुकूमत के लिए, पूरे मुल्क के लिए ये बहुत एक दर्दनाक चीज़ है और बड़ी तकलीफ़ दे बात है। हुकूमत ने ख़ास तौर पे इस इवेंट को किस तरह से लिया है, क्योंकि उसका जो प्लान था वो तो टूरिज़्म से मुतालिक था कि उसको प्रमोट किया जाए, लेकिन बहुत एक अंधोनाक वाक़या पेश आया। इंटरनेशनल कम्युनिटी किस तरह के जेस्चर्स का इज़हार कर रही है हुकूमत के लिए?
देखिए असद साहब, इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत बड़ा सान्या हमारे मुल्क के लिए बिलखसूस और पूरी दुनिया के लिए बिलमूम, के जिसमें हमारे मेहमान हम दूसरे मुल्कों के एम्बेसडर, जो कि खुशी खुशी तीन हेलीकॉप्टरों में वहां पर गए, और एक हादसा रुनुमा हुआ जिसमें 7 इनोसेंट जाने जो है वो जाया हो गई। इस पर आपने देखा होगा कि उसी वक्त, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब भी पीछे फॉलो कर रहे थे, वो भी जा रहे थे, लेकिन जू ही अभी वो अपने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ही थे, तो जो कि जू ही उनको इतला मिली तो उन्होंने अपना दौरा कैंसिल कर दिया। और इस वाक्य पर दुख का इजहार करते हुए आज का पूरा दिन जो है वो शोक का दिन मनाया गया पूरी पाकिस्तानी कौम ने, हुकूमत ने, और इसके बाद जब वो डेड बॉडी जहाँ पर आई तो उनके नमाज जनाजा पड़े गए, जिसमें अस्करी की आयत लोगों ने उसमें शिरकत की, और आपको बता रहे थे ये कोई फनी खराबी के नतीजे में ही, चूंकि मौत का कोई वक्त तय नहीं होता, तो फनी खराबी के नतीजे में ही ये एक बहुत बड़ा हादसा रूनुमा हुआ। क्योंकि अगर जिस तरीके से वो खबर छपी है और वो कुछ क्लेम करते हैं टेररिस्ट तंजीमें कि हमने रॉकेट शायद दागा है, तो उसमें चूंकि वहां पर 17 से ज्यादा 18 से लोग सवार थे, किसी के बचने का भी कोई सवाल नहीं था कि अगर उसको टारगेट अटैक की जाती किसी उस बारूद के वेपन से, तो इसलिए ये तो बिल्कुल जो है एक लघव और बेबुनियाद
दावा है,
वो खबर थी। लेकिन जहां तक ये वाक्या हुआ है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की कम्युनिटी ने इस पर पूरा शोक बनाया है, पूरे दुख का इजहार किया है। अब पूरी दुनिया किस तरीके से ले रही है, आपका सवाल ये था, मैं समझता हूँ कि उनको पाकिस्तान की एक सावरन गवर्नमेंट और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के और असली क्यादत के और खुद जो एक्सपर्ट्स लोग हैं उनके कहने पर यकीन करना चाहिए कि ये एक बिल्कुल ऐसे ही हादसा था कि जिस तरह दुनिया में बेशुमार रोजाना एक्सीडेंट वाकया होते हैं, ये भी एक एक्सीडेंट था जिस पर پوری پاکستان کی قوم اور حکومت جو ہے وہ اس دکھ میں برابر کی شامل ہے، ان حکومتوں سے بھی جن کے وہ امبیسڈر تھے اور ان کے گھر والوں سے بھی جن کے وہ رشتے دار تھے یا جن کے وہ ان سے رشتے داری اور تعلق تھا۔
جی ہمارے ساتھ رہیے گا ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب، بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان کے ممتاز تجزیہ کار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، بہت اندوہناک بہت افسوسناک واقعہ ہے، لیکن پاکستان میں پاکستان کی عسکری پاکستان کی سیاسی قیادت نے جس طرح سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے، پاکستان کی قوم نے جس طرح اس پہ دکھ کا اظہار کیا ہے، تو اس میں جو وکٹم فیملیز ہیں اور جن ملکوں میں اب خاص طور پہ جن سفیروں کی اور ان کی بیگمات کی ڈیڈ باڈیز جائیں گی، تو کہیں پہ ایک طرح سے ان کے زخموں پہ ان کی تکلیف پہ کوئی جیسے مرہم کا سامان ہوتا ہے، جس نوعیت سے جس انداز میں پاکستان کی مشینری نے اس کو ریئیکٹ کیا ہے؟
دیکھیے پاکستان کے جو حکام جو وہاں تھے، سول کے تھے، فوج کے تھے، انہوں نے بہت ہی اچھی طریقے سے اس ساری سچویشن کو ڈیل کیا ہے، اور بلکہ ایئر چیف بعد میں وہاں پہنچ گئے تھے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی شکایت کسی کو پیدا ہوئی ہوگی، بلکہ جو مختلف ممالک ہیں جن کے سفیر اور یا سفیر کی بیگم جو ہیں جہاں بھاگ ہوئی ہیں، ان کے ڈیلیگیشن آج یہاں پہنچے ہیں اسلام آباد میں، اور میرا خیال ہے ایک آدھ اور کل تک پہنچیں گے اپنے جنازے واپس لے جانے کے لیے۔ تو حکومت نے صحیح رسپانس دیا ہے، اور لیکن یہ حادثہ ہے واقعی افسوسناک ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے فون پہ بات کی ہے وہاں کے لیڈران سے، ٹاپ لیڈرشپ سے، یہ ایک بہت اچھا جیسچر تھا، کیونکہ آفٹر آل ذمہ داری تو پاکستان ہی کی تھی ان کی حفاظت کی، اب جو ایک حادثہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ بتا دوں کہ جب اتنے ہائی پروفائل لوگ ہیلی کاپٹر میں ٹریول کرتے ہیں تو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر یہ ہے کہ پورا روٹ مانیٹر ہوتا ہے، اور جہاں ہیلی کاپٹر نے لینڈ کرنا ہوتا ہے وہ ٹوٹل ایریا سیکیور کیا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا کسی قسم کا جو شرارت یا کوئی اور قسم کی گڑبڑ کا امکان بالکل نظر نہیں آتا۔ یہ حادثہ نہیں بلکہ کوئی خرابی، فنی خرابی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ بدقسمت صورتحال پیدا ہوئی۔
ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس میں ایک تھوڑا کاؤنٹر کوشچن اس صورت میں ضرور کرنا چاہیں گے کہ عسکریت پسند اس طرح کے واقعات میں جب یہ دعوے لے کے سامنے آتے ہیں کہ وہ ان کے پیچھے ہیں، تو وہ کیا گین کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ بظاہر جو ایویڈنس ہیں وہ ٹوٹلی ان کو سپورٹ نہیں کرتے ان کے دعوے کو۔ پاکستان کی ریاستی مشینری نے جس طریقے سے بات کی ہے یقیناً وہی قابل بھروسہ ہے، جیسے امریکہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ پاکستان کے ورژن کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے، تو اس میں عسکریت پسند اور خاص طور پہ طالبان کیا گین کرنا چاہتے ہیں اس طرح کے بوگس یا فیک دعووں سے؟
دیکھیے اس قسم کے دعووں سے ایک تو ان کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ یہ دکھائیں پاکستان کی حکومت کو کہ دیکھیں ہم مؤثر ہیں، ہم جو ہے آپ کے اہم جو آپریشنز ہوتے ہیں، جو اہم کاروائی آپ کرتے ہیں، سرکاری ہائیسٹ لیول کی وہاں کاروائی ہو رہی تھی، ہم اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، ہم ایک کریڈیبل فورس ہیں، ایک تو یہ ثابت کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ دوسرا ان کا مقصد ہوتا ہے پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر بدنام کرنا، کیونکہ دیکھیں نا امبیسڈرز ہیں، امبیسڈرز کی فیملیز ہیں، تو یہ اس معاملے اس واقعے کا امپیکٹ جو ہے ان ملکوں کی ہائیسٹ لیول پہ جا کے ہوتا ہے، تو یہ وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت جو ہے غیر مؤثر ہے۔ تو یہ ایک منفی رویہ جو کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں طالبان سے یا اس قسم کے لوگ جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس مقصد کے لیے اس قسم کے دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن دعوے میں اگر کریڈیبلٹی ہو تبھی وہ دعویٰ مانا جاتا ہے، اس دعوے میں کوئی ہمیں نظر نہیں آتی۔
گزشتہ روز ہماری چیف منسٹر گلگت بلتستان سے بھی بات ہوئی تھی، انہوں نے بتایا کہ اسی ہیلی کاپٹر میں ان کے بیٹے جو کہ کمشنر ہیں ٹاؤن کے، انہوں نے سرویلنس کے لیے آرمی آفیشلس کے ساتھ مل کے پورے اس ایریا کا ٹور کیا تھا سیکیورٹی کو یقین دلانے کے لیے، اور جو ایریل سرویلنس ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے، اور کوئی ایسے فالٹ یا کوئی پرابلمس وہاں پہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئے تھے۔ سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب، پرائم منسٹر صاحب بھی یہیں پہ پہنچ رہے تھے، ان کی ڈیسٹینیشن تھی، اور ملیٹنٹس کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے تو بنیادی طور پہ پرائم منسٹر کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا۔ اس وقت آپ یہ بتائیں کہ تھوڑا جنیرک ہو جاتا ہے کوشچنس، کہ طالبان یا جو عسکریت پسند دھڑے ہیں وہ کتنے آپ کے خیال میں مؤثر ہیں کہ وہ اتنے ہائی ویلیو ٹارگیٹس تک پہنچ سکتے ہیں یا اس کی سکت رکھتے ہیں؟
ماضی کی طرف جایا جائے تو چلے تو سم ایکسیڈنٹ کو بات مانی جا سکتی ہے، لیکن جب سے یہ ضرب ہوا ہے اور خود چیف آف آرمی اسٹاف جناب رویل صاحب نے بھی متعدد بار اس کا اعلان کیا ہے کہ اب جب سے یہ شروع اذربیجان کا آپریشن شروع ہے اس کے بعد آج تک ٹل ٹوڈے اور ٹل دس ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ٹیررسٹ ہیں طالبان ہیں یا جس بھی ہیں ان کی مکمل طور پر جو ہے وہ کم تو ہو گئی ہے.
صحیح.
کوئی اثر یا کوئی ان کا ایکشن نہیں ہے کچھ ان کے.
جی ظفر علی شاہ صاحب کی آڈیو. جی جی
جی اس لیے میں نے.
جی شاہ صاحب آپ کی آڈیو آپ کی آواز ہم تک تھوڑا صحیح نہیں پہنچ پا رہی.
جی سر.
جی
ہلو.
ہاں اب بہتر ہے. اب اپنا جملہ مکمل کیجیے گا.
اب بہتر ہے.
جی جی
تو میں وہ یہ عرض کر رہا تھا کہ اب وہ چونکہ مکمل طور پر ان کی کمر توڑ دی گئی ہے وہ اب کسی قابل اور اہل نہیں رہے اور اسی لیے وزیرستان کے علاقے میں تمام وہ لوگ جو متاثر ہوئے تھے بےچارے اور گھروں سے باہر آ گئے تھے وہ بھی اب واپس جانا شروع ہو گئے ہیں. تو اس لیے اب ان کی وہ کمان یا وہ ان کی وہ جو تقریبی سرگرمیاں ہیں وہ بالکل مان نہیں پڑ گئی بلکہ ختم ہو گئی ہیں. تو اب وہ اسی قسم کے جھوٹے الزامات لگا کر ماں چاہیے کہ پاکستان کو اور پاکستان کی قیادت کو نام کر سکیں اور انہیں دنیا کی نظر میں اور وہاں پر کچھ اس قسم کا تاثر پیدا کر سکے کہ پاکستان کو لیٹ ڈاؤن کیا جائے جس میں انشاءاللہ ان کو کوئی کامیابی وہ بھی نہیں ہو رہی. کہ اب بڑی واضح طور پر اب کب میں آج یہ کہہ رہا تھا کہ کیا بکواس خبر ہے یہ کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو میزائل مارا ہے تو میزائل مارنے میں یہ کون سا میزائل ہے ربڑ کا میزائل تھا جس میں 7 آدمی مار گئے اور باقی 10-15 جو ہے وہ بچ گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اس لیے اب وہ بے نقاب ہو چکے ہیں. اب آپ ان کی کوئی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستان جو ہے وہ بالکل پرامن اس اپنے مستقبل کی طرف جا رہا ہے.
جی.
اور یہی وجہ ہے کہ بیرونی دنیا اور چائنا جیسا ملک جو ہے یہاں پر وہ بلینز کے شکل میں وہ یہاں پر انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور بڑے ان کی ایجنسیز اور ان کے لوگ جو ہیں وہ اطمینان کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ اب پاکستان جو ہے وہ ایک صحیح طریقے سے ترقی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے. مطلب
جی
اب وہ ٹیررسٹوں والی وہ بات نہیں رہی. وہ
اچھا شاہ صاحب اس کے باوجود مطلب پچھلے دنوں میں اگر ہم دیکھیں پاکستان کی آرمی کے مشاق طیارے ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ انسیڈنٹس ہوئے ہماری پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس اس کے طیاروں میں بھی ایشوز آئے اور اب یہ انفارچونیٹ واقعہ ہو گیا. اگرچہ کہتے ہیں بہت اسٹیٹ آف دا آرٹ یہ ہیلی کاپٹر تھا مینٹننس بھی بڑی ایس او پیز جو ہیں دنیا کے اندر ان کو فالو کرتے ہوئے اس کو مینٹین رکھا گیا تھا لیکن اس کے باوجود آپ کو لگتا نہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی لوپ ہولز تھے یا ہیں اور ان کو کہیں دیکھنے کی یا ریوائز کرنے کی ضرورت ہے؟
وہ تو ہر وقت رہتی ہے اسد صاحب, وہ تو ہر وقت رہتی ہے. جناب کیا آپ ڈو یو تھنک کہ یہ اتنا ہائی پروفائل ایک ڈیلیگیشن اور جس میں فارن کنٹریز کے ڈیلیگیٹریز اور وہ امبیسیڈرز اور ان کے اہل خانہ سفر کر رہے ہوں؟ خود ہمارے جو پائلٹ ہیں یہ 2 پائلٹ جو بڑے ٹاپ کے پائلٹس تھے جن پر کروڑوں اربوں روپے لگا ہوتا ہے ملک کا ان کو ٹرین کرنے کے لیے, تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اس مشینری پر یا اس اسٹیئرنگ پر جا کر ہاتھ رکھیں بغیر یہ تسلی کیے ہوئے کہ اس کے تمام معاملات جو ہیں انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے وہ بالکل A1 ہیں, تب وہ جا کر اب آخری طرف اپنا رخ کرتے ہیں. اس لیے لیکن ایکسیڈنٹ بہرحال از ایکسیڈنٹ, اب اس کے کیا ہیں بہرحال ان کو پھر بھی آپ کی بات میں بڑا وزن ہے کہ اس کی طرف ہماری حکومت کو اور ہماری قیادت کو ہماری ایجنسیز کو بڑا ویجیلنٹ ہونا پڑے گا اور تمام پہلو جو ہیں اس کی طرف توجہ دینی ہوگی اور سیٹسفیکشن کرنی ہوگی کہ کیا کہیں کسی جگہ پر کوئی ایسا لوپ ہول نہیں جو پائلٹ کے یا دیگر جو افسران ہیں ریلیونٹ یا ریسپانسیبل
اس سیگمنٹ کو ہم وائنڈ اپ کریں گے حسن عسکری رضوی صاحب آپ کے کمنٹس کے ساتھ. آپ کے خیال میں جو سیفٹی میئرز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے مزید کتنا ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے؟
دیکھیے اس قسم کا حادثہ ہو جائے, عام اگر حادثہ ہو جائے اس کی بھی انویسٹیگیشن کی جاتی ہے. اس صورت میں تو یہ ایک بہت ہی سیریس قسم کا واقعہ ہے جس قسم کے پیسنجر اس کے اندر تھے, اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کی ایک تھورو انویسٹیگیشن ہوگی اور اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ ہیلی کاپٹر لینڈنگ کی طرف جا رہا تھا اس وقت اس کے انجن میں یا اس کے جو پنکھے ہوتے ہیں پچھلے جو پنکھے ہیں ان کا اگر چلنا بند ہوا یا انجن میں کوئی خرابی تھی, یہ کیا مسئلہ ہوا, इसलिए कि ये जो ये हेलीकॉप्टर है, ये इस नौयत के हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है और आर्मी जो है वो बहुत रेगुलर अंदाज में इस्तेमाल करती है। इसमें आपके वीवीआईपीज भी ट्रेवल करते हैं और मीडिया के लोग भी जब इस इलाके में जाते हैं वो अक्सर इसी किस्म के हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस सारे मामले की एक थोरो इन्वेस्टिगेशन हो, असल कंपनी वाले भी करें, पाकिस्तान एयरफोर्स भी है वो भी इसको देखे, ताकि आइंदा जो है इस किस्म का वाकया जो है वो ना हो।
بہت شکریہ، ہمارے ساتھ رہیے گا ڈاکٹر صاحب، آپ بھی، اور سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب سے بھی درخواست ہے کہ کچھ دیر ہمارے ساتھ مزید رہیں۔ اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاست پہ، ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نادرا کی فورینزک رپورٹ NA-122 جو کہ ایک بون آف کنٹینشن ہے، یہ ان چار حلقوں میں سے ایک ہے جس کا مدعا پاکستان تحریک انصاف نے اٹھا رکھا ہے، اور بہت سارے مبصرین کے بقول یہ چار حلقے بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور ان کی فورینزک رپورٹ یا اس کے بارے میں جو ٹریبیونلس کے فیصلے آئیں گے وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر وہ حکومت یا اس کے ٹینیور یا مدت پہ اگر براہ راست ان کا اثر نہیں بھی ہوتا تو حکومت کی ساکھ کے لیے ان کی بے حد اہمیت ہے۔ ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے، بریکنگ نیوز، ٹاپ سٹوری، ایکسکلوسیو، سب سے پہلے، سب سے آگے، لیکن اس سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ، میں ہوں تابندہ نے۔
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم، میں ہوں اسد حسن، اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اریشہ خان اور انجم ویرل گل۔ بات ہم کریں گے پروگرام کے اس حصے میں پاکستان کی سیاست پہ۔ پاکستان تحریک انصاف نے، سامعین آپ جانتے ہیں کہ انتخابات کے بعد ایک احتجاجی تحریک شروع کر رکھی ہے حکومت کے خلاف، اور اس کا بنیادی مطالبہ یہ تھا کہ چار حلقے جو ہیں وہ ری اوپن کیے جائیں، وہاں پہ دیکھا جائے کہ اس کے بقول وہاں پہ ریگنگ ہوئی ہے، وہاں پہ دھاندلیاں ہوئی ہیں اور بڑی سسٹمیٹک ہیں۔ اس کے بعد خیر ایک جوڈیشل کمیشن اپنے طور پہ بن چکا ہے جو اس کو پرسو کرے گا، لیکن الیکشن ٹریبیونل نے اس سے پہلے ایک حلقہ 125 جس میں ریلوے کے وزیر خواجہ سعد رفیق جہاں سے ایم این اے منتخب ہوئے تھے، ان انتخابات کو یہ کہتے ہوئے نال اینڈ وائٹ قرار دے دیا کہ یہاں پہ بے ضابطگیاں اتنے بڑے پیمانے پہ ہوئی ہیں کہ یہاں پہ نیا انتخاب ہونا بہتر ہے۔ سیاسی جماعتوں کا اپنا اپنا نقطۂ نظر ہے، یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس پہ دونوں سیاسی جماعتیں پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز نالام بھی نظر آتی ہیں اور اس کو اپنی فتح بھی قرار دیتی ہیں۔ مسلم لیگ نواز یہ کہتی ہے کہ یہ دھاندلی بے ضابطگی ہوئی ہے، یہ نہیں ثابت ہوا کہ ہم نے دھاندلی کی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی ہے تو مشینری کی سپورٹ ان کے ساتھ تھی یا وہ اس میں ملوث تھے۔ دونوں پارٹیوں کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے۔ آج NA-122 جو کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب کا حلقہ ہے، اور عمران خان صاحب کو یہاں پہ شکست ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو، اور شکست کا مارجن قریباً 10,000 کے قریب تھا۔ آج جو اس حلقے کے بارے میں نادرا نے اپنی فورینزک رپورٹ دی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 73,478 ووٹ ان کی جو ہے یہاں پہ تصدیق نہیں ہو سکی ہے، وہ ویریفائیبل، قابل تصدیق نہیں ہے۔ کل یہاں پہ 118,115 ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہوئے تھے، اس لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے کیونکہ 60% تقریباً ووٹ وہ ناقابل تصدیق قرار پائے ہیں۔ اس کے علاوہ اس رپورٹ کے اندر جو مزید ڈیٹا دیا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 6,123 ووٹس ایسے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ کمپیوٹرائزڈ نیشنل آئی ڈی کارڈز وہ استعمال نہیں کیے گئے تھے یا وہ انویلڈ تھے، اور 370 ووٹس جو ایسے ہیں جہاں پہ نیشنل آئی ڈی کارڈ کا نمبر بھی وہ مینشن نہیں ہے۔ اور بھی بہت ساری اس کے بارے میں تفصیلات ہیں، اگر ہم اس میں مزید اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، ہم یہ اپنے ماہرین کے سامنے رکھیں گے کہ اگر یہ فورینزک رپورٹ جب ٹریبیونل کے سامنے آئے گی، اگرچہ پولیٹیکل پارٹیاں اپنا اپنا نقطۂ نظر اسی طرح کا بیان کر رہی ہیں جو 125 کے بارے میں تھا، تو ٹریبیونل ممکنہ طور پہ کیا فیصلہ کر سکتا ہے؟ کیا وہ یہاں پہ بھی ری پول، ری الیکشنز اناؤنس کر سکتا ہے؟ کسی ایک فریق کو باقاعدہ قصوروار اس میں ٹھہرا سکتا ہے؟ اس پہ ہم بات کریں گے، اور اس کے پولیٹیکل ریپرکشنز، پولیٹیکل اثرات ہو کیا سکتے ہیں۔ سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب، ان کا تعلق مسلم لیگ نواز سے ہے، ہم نے کوشش کی ہے تحریک انصاف سے بھی کچھ لوگ ہمیں جوائن کریں، لیکن باوجود اس میں ہمیں کامیابی نہیں ہو سکی ہے، اور ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دونوں سیاسی جماعتوں کا نقطہ نظر ہم نے آپ کو بہرحال بیان کر دیا ہے۔ ظفر علی شاہ صاحب ایک پولیٹیکل لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ ماہر قانون دان بھی ہیں، تو ہم ان سے اس حوالے سے زیادہ بات کریں گے۔ سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب یہ فورینزک رپورٹ آ چکی ہے، ٹریبیونل اس کو کن حوالوں سے دیکھے گا؟
دیکھیے صاحب، یہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے और गो इसमें ये वो फाइल डायरेक्ट मेरे आंखों के सामने ये मेरे पास नहीं है, लेकिन चूंकि पब्लिक हो चुकी है, मीडिया इसको बार बार दिखला रहा है और दोनों फ्रीकैन ने इसको देख भी दिया है। ये जिस तरीके से, और अभी आप भी फरमा रहे थे कि अगर ये 74-75 हजार वोट जो है उसके बारे में और फिर कुछ और वोटों के बारे में, आईडी कार्ड के बारे में, जब जो पूरी वोटिंग कुल 183 या 1 लाख या 2 लाख की जो बताई जाती है, इसमें ये इतनी नेकेड प्रमाफेश में बात कर रहा हूँ कि ये इतनी नेकेड वायलेशन है रूल्स की, रेगुलेशन की और कानून की, जिसमें मैं समझता हूँ कि ये अगर दुरुस्त है और ये यकीनन दुरुस्त है क्योंकि मीडिया कह रहा है, तो इस पर ट्रिब्यूनल के पास, मुझे नहीं पता ट्रिब्यूनल कल क्या करेगा, लेकिन ट्रिब्यूनल के पास इसके अलावा कोई और चारा कार नहीं है कि इस हल्के के इलेक्शन को एज होल वो इसको वाइड डिक्लेयर कर दे और इसको री इलेक्शन का इंस्ट्रूमेंट जारी कर दे। प्रभाजी जो एविडेंस इस वक्त फ्रेंसिक की रिपोर्ट जो आई है वो तकाजा करती है इस बात का कि पूरे इलेक्शन को वाइड डिक्लेयर कर दिया जाए।
जी, मैं इसमें थोड़ी एक तस्दीक कर दूं, मैंने 1,18,000 कहा कि टोटल वोट कास्ट हुए थे, जो 1,80,000 यहाँ पे टोटल वोट कास्ट हुए थे, 73,478 वोट्स के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनकी तस्दीक नहीं हो सकती है। डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब,
बहुत बड़ी जी, बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी है जिसको किसी तरीके से भी बाकी जहाँ तक ये तलक है, एक पहले हल्के में भी 125 में भी ये बात आ चुकी है और ऑलमोस्ट इसमें भी आप देखेंगे कि पाकिस्तान मोसम्बिक का कनी रेड या पाकिस्तान मोसम्बिक के वर्कर पर कोई किसी उनकी डायरेक्ट एविडेंस ऐसी नहीं है कि वो मुलवस पाया गया हो किसी बदियंती में या किसी बेकैदगी में या किसी गैर कानूनी हरकत में। वो कतन वो उसी तरह जिस तरह दीगर जमातें जो हैं वो इंतखाबात लड़ रही थी, इसी तरीके से वो भी इंतखाबात लड़ रहे थे, बावजूद इसके बहुत ह्यूमन क्राई के पीटीआई के वो कोई ऐसी एविडेंस सामने नहीं आ सकी जिससे आप ये कह सके कि यार सादर साहब या ख्वाजा साद रफीक साहब डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं और वो जिम्मेदार हैं इस गैर कानूनी हरकत।
लेकिन उसमें तो ये भी तय करना होगा कि क्या इस नादरा का या खास तौर पे आगे चल के ट्रिब्यूनल के मैंडेट में ये चीज़ शामिल है या नहीं, कि वो इस बात का भी जायजा लें कि कोई इसमें ज़ाती तौर पे मुलव्वस है या ये बात इलेक्शन या जुडिशल कमीशन ने डिसाइड करनी है। हम वेलकम करेंगे इस सेगमेंट में कमर मोहम्मद इलशाद साहब को भी, पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी हैं और जो इंतखाबी बारीकियाँ हैं उसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और कई एक इलेक्शन वो उनका इनकाद करा चुके हैं, उसका हिस्सा रहे। डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब, आप फरमाइएगा कि अभी वोटों इतनी बड़ी तादाद में तकरीबन 60% वोटों की अगर तस्दीक नहीं हो सकी, इनको ज़ाहिर बोगस भी नहीं करार दिया गया, ये नाकाबिल तस्दीक है, और इसमें मुस्लिम लीग नवाज का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि नाकाबिल तस्दीक होने का मतलब ये नहीं है कि वो बोगस हैं या वो एक से ज़्यादा मरतबा वो कास्ट हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके ख्याल में ट्रिब्यूनल अगर 60% वोट्स उसको बताया जाता है रिपोर्ट में कि वो काबिल तस्दीक नहीं है, तो ट्रिब्यूनल का मुमकिन फैसला क्या हो सकता है, इस बात को सामने रखते हुए बताइएगा, क्योंकि जब तक ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा मीडिया के ऊपर डिबेट्स हो रही हैं, दोनों पार्टियां अपना अपना केस जो है वो प्लीड भी कर रही हैं, एक तरह से इनडायरेक्ट मैसेजिंग भी हो रही है, तो ट्रिब्यूनल क्या फैसला ले सकता है?
देखिए, जो अगर आप NA 125 का जो ट्रिब्यूनल का जजमेंट है उसको सामने रखें और उसके बाद जिन इरेगुलरिटीज की, रूल्स वॉयलेशंस की, प्रोसीजर्स की जो है वॉयलेशन की रिपोर्टें अब तक मीडिया पे आई हैं, तो ऐसी हाल में इम्कान तो बहुत ज्यादा इसी बात का है कि इसका जजमेंट भी 125 से मुख्तलिफ नहीं होगा, वो इसमें भी जो है ट्रिब्यूनल री इलेक्शन का कह सकती है। उसके बाद दूसरा सवाल जो है ना, वो दोनों पार्टियां अपने अपने सियासी एजेंडे के हिसाब से वो बातें कर रही हैं, ये जरूरी नहीं है कि साबित हो कि एक कैंडिडेट ने गड़बड़ की है या दूसरे ने की है, जो कि 125 में भी इस्टेब्लिश नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी ये कहा जा सकता है कि इलेक्शन की फेयरनेस पे और डाउट है, वॉयलेशंस हैं, उसकी वजह से नया इलेक्शन रिकॉल किया जा सकता है, मेरा ख्याल है इसके इम्कान हमें ज्यादा नजर आते हैं
अगर हम पॉलिटिकल रिप्रिकेशन से बात करें। जी हाँ, तो अगर स्पीकर का हलका बहुत अहम है, अगर हम ये अज्यूम कर लें, सिर्फ मफरूजे पे बात है, अगर वो अनसीट हो जाते हैं तो फिर हुकूमत के लिए कितना मुश्किल या आसान होगा अपनी इस साख को बरकरार रखना, और क्या ये हालात ऐसे पैदा हो सकते हैं कि जहाँ पे वो एक नए इंतखाब की जाने उनको लेके जा सके?
देखिए, اس میں یہ ہے کہ حکومت کے لیے امبیرسمنٹ تو ہوگی اگر سپیکر بہت اہم عہدہ ہوتا ہے, لیکن صرف دو حلقوں کی وجہ سے 125 اگر 122 کا بھی ایسا ہی ججمنٹ آ جاتا ہے, صرف دو حلقوں کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ پورا کا پورا جو ہے الیکشن جو ہے اس کو آپ فارغ کر دیں, یہ ممکن نہیں ہو سکتا.
لیکن اچھا ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معافی, ایک وائس ورسا دوسری پکچر بھی تو ہو سکتی ہے. لیٹس ایزیوم کہ اگر ٹریبیونل یہ کہہ دیتا ہے کہ اس کے باوجود جو ووٹ جو پوزیشن ہے وہ مینٹین رکھتی ہے اسپیکر کو ان کی نیشنل اسمبلی پہ, اور فیصلہ ان کے حق میں آ جاتا ہے ٹریبیونل کا, تو جو خواجہ سعد رفیق صاحب کا فیصلہ تھا ایک طرح سے اس کو بھی پھر سپورٹ مل جائے گی سپریم کورٹ کے اندر, اور اس فیصلے کو بھی ایک طرح سے چیلنج کرنے میں زیادہ آسانی ہو جائے گی. یہ ایک دوسری پکچر بھی ہے.
نہیں پھر یہ تضاد ہوگا نا, اتنی وائلیشن کے بعد اگر یہ کہا جائے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے تو ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ حیرانی ہوگی. لیکن یہ ہے کہ ٹریبونل میرا نہیں خیال یہ کہہ سکے گا, اس کا کوئی ہمیں ایویڈنس نہیں ملتا کہ یہ جو گڑبڑ کی ہے یہ فلاں کینڈیڈیٹ نے کی ہے. مثلا جو تحریک انصاف کہتی ہے کہ پی ایم ایل این والوں نے کی ہے, اس قسم کی فیکٹ اسٹیبلش نہیں ہو سکیں گے. رولز پروسیجرز کی بات ہوگی اور ذمہ داری جو پریزائڈنگ ڈپٹی پریزائڈنگ یا عملہ ہے ان کی نالائکی جو ہے لاپرواہی جو ہے وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے.
قمر محمد الشاد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, اور آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں شو کے اندر. یہ فورینزک رپورٹ اس کے کچھ چیدہ چیدہ پوائنٹس آپ کے سامنے آ چکے ہوں گے. اگر آپ نے ہمیں ابھی جوائن کیا تو اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ 60% ووٹ وہ قابل تصدیق نہیں ہوئے ہیں. نادرا کی یہ رپورٹ ہے, یہ رپورٹ کس فیصلے کو ڈرائیو کر سکتی ہے الیکشن ٹریبیونل سے؟
دونوں محترم دوست اپنے ریفلی شاہ صاحب بھی اور حسن آپ کے سامنے جو بات کہی ہے
جی جی,
تو میں اس کو بات کو آگے بڑھاتا ہوں. یہ دراصل خواجہ سعد رفیق کے حلقہ 125 سے زیادہ سنگین ترین معاملہ پیش ہو چکا ہے. ظاہر انہوں نے 7 پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر اپنا فیصلہ صادر کر دیا اور پورے حلقے کا الیکشن قرار قرار دے دیا. یہاں تو 93,000 کے لگ بھگ ایسے ووٹ ہیں کہ جن کی ان کے رپورٹ کے برابر تصدیق نہیں ہو سکی, وہ ناقابل تصدیق ہیں. یہ بہت بڑا سنگین واقعہ, سنگین بے ضابطیاں ہوئی ہیں اس حلقہ 122 میں, اور اس لحاظ سے صاف یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تقریباً 7-8,000 ایسے ووٹ کاسٹ ہو گئے جن کے کیا وہاں تو شناختی کارڈ ہی نہیں ہے یا ان کا انویلڈ ہے اور بوگس اپنا ہے ووٹ. بہت بڑی بات ہے کہ 7-8,000 ووٹ کاسٹ ہو گیا بوگس. نادرا کی رپورٹ, نادرا پاکستان کا بہت بڑا فارم جا رہا ہے. تیسری بات یہ ہوگی کہ بعض جگہ یہ بھی آ رہا ہے کہ 2,500-3,000 ایسے ہیں جن پر کاؤنٹر فائل پہ دستخط نہیں ہے, ان کے انگوٹھے نہیں لگے ہوئے. یہ بڑی سنگین بے ضابطی ہو چکی ہے, اور یہ الیکشن جو ہے اب میں حوالہ دوں گا اپنے قانون کا. یہ بالکل ہمارا جو قانون ہے عوامی نمائندگی ایکٹ کا جو سیکشن 68 ہے اس کی جو سی کے معیار کے مطابق یہاں یہ الیکشن کارڈم قرار دیا جا سکتا ہے. اس میں وہ تمام باتیں جو سی میں لکھا ہوا ہے 68 میں وہ سب اس حلقہ 122 سے پوری اتر رہی ہیں. اس میں لکھا انلیگل پریکٹس, یہ انلیگل پریکٹس میں آئے گا. اس میں پیشن ریٹرننگ افیسران نے یا پریزائڈنگ افیسر جو بھی اس معاملے میں بے ضابطیاں کی ہیں, لیکن نقصان جو ہوگا وہ تو ظاہر ہے سردار یا سادو کی ہوگا جس طرح خواجہ سعد رفیق کو ہوا. اس میں جو اتنے الیکشن پر میں اپنے دوستوں کو یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ الیکشن ٹریبیونل کبھی یہ نہیں کہے گا جیتنے والے امیدوار نے بے ضابطیاں کی, وہ ہمیشہ ڈالے گا ریٹرننگ آفیسر.
تو اس بات کا فیصلہ جوڈیشل کمیشن کرے گا کیونکہ وہ بھی کمیشن بن چکا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کیونکہ پچھلے فیصلے میں بھی خاص طور پہ اگر کسی کو تھوڑا بہت قصور وار قرار دیا گیا تو وہ انتظامی جو مشینری تھی جو انتخابات کا انعقاد کرانے والے تھے پریزائڈنگ افسر یا آر اوز, تو کیا وہ وٹنس کورٹ میں ان کو لایا جا سکتا ہے, کٹہرے میں لایا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا یا آپ سے یہ کیوں سرزد ہوئی, تو وہاں پہ وہ کوئی ایک وٹنس بن سکتے ہیں؟
جناب یہ ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن خواجہ سعد رفیق کے حوالے سے جو فیصلہ آ چکا ہے اور اس طرح اگر عیاض صادق کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو جوڈیشل کمیشن تو ٹھیک ہے دونوں ریٹرننگ آفیسروں کو طلب کر سکتا ہے, پریزائڈنگ آفیسر کو طلب کر سکتا ہے, اور ساتھ ساتھ جو ایک بہت بڑی ایکشن کمیٹی بنی جس میں کہ آئی بی بھی ہوگی, ایم آئی بی اور آئی ایس آئی کے نمائندے, ایس آئی اے کے نمائندے ہوں گے, اس کمیٹی کے حوالے ان ریٹرننگ آفیسر کو کر دیا جائے گا. تو میرا خیال میں یہ سارے بن جائیں گے سولو مزہ بن جائیں گے. وہ بھی یہ بیان جاری کر کے ہمارے اوپر دباؤ تھا یا ہمارے پہ اشارے تھے یا خفیہ ہاتھ یا چلو نہیں, جیسے کہ عمران خان بار بار کہتے ہیں کہ جی ایک سیل بنا ہوا تھا, اس سیل کے ذریعے تمام کنٹرول کیا گیا تھا, یہ سب چیز سامنے آ جائے گی. لیکن برحال ایاز صادق صاحب اگر اس میں اس سیٹ سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں جیسے کہ نظر آ رہا ہے باطل نظر میں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے جو ہے یہاں الیکشن تعلق ہو جائے گا, یہ میری بات کو ظفر شاہ صاحب کو بھی تائید کرتا ہوں اور ہمارے دوست حسن اسکر جب دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں میں بھی اس سے تائید کرتا ہوں. ایڈ یہ کرتا ہوں کہ 100%
یہ ہمارا عوامی نمائندگی کی سیکشن 68 اور 78 کے عین مطابق یہاں دوبارہ انتخاب کرانے کی راہ ہموار ہو چکی ہے, اور تمام ان لیگل پریکٹس کے بارے میں جو ڈیفینیشن دی ہے 78 میں اور 68 میں, یہ بالکل اسی معیار پہ پورے اترتے ہیں. یہ بہت بڑی بے ضابطگی ہے کہ 93,000 جو آپ کا جو ہے ووٹر اس کی آپ کی تصدیق نہیں ہو سکی, وہ ناقابل تصدیق ہے.
73,000
چاہے جو بات بھی کرے ان کا سیاسی سکور ہے, لیکن اصولی طور پر نظر یہ آ رہا ہے کہ ایاز صادق صاحب اپنی نشست سے محروم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.
جی, اور یہ ظفر علی شاہ صاحب کو آن بورڈ لیتے ہیں. شاہ صاحب اس میں
لمحہ فکریہ ہوگا.
ظفر علی شاہ صاحب اس میں ایک بات انہوں نے کہی ہے کہ لگتا یہ ہے کہ یہ ثابت کرنا بھی آسان ہو جائے گا کہ ایک بڑی سسٹمیٹک ریگنگ تھی جس میں مسلم لیگ نواز کو سپورٹ کیا گیا ہے, تو آگے چل کے یہ بھی ایکسپوز ہو سکتا ہے. آپ اس کو کیسے رسپونڈ کریں گے, کیونکہ یہ ڈائریکٹلی آپ اور آپ کی پارٹی سے متعلق ہے؟
دیکھیں جی, اس کے معاملے میں چونکہ وہ معاملہ ابھی سب جوڈس ہے, جوڈیشل کمیشن کے پاس, اور اس پر میں کوئی کمنٹس نہیں کر سکتا, اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیا کریں گے یا کیا نہیں کریں گے.
صحیح,
وہ جوڈیشل کمیشن اسی لیے مقرر ہوا ہے کہ وہ لارجلی کہ کوئی یہ تمام ایویڈنس اکٹھا کرنے کے بعد, سننے کے بعد, ود ان 45 days جو ان کے پاس کلیکٹ ہوگا, تو کیا وہ یہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے ہیں کہ یہ کبھی جو جواب تھا آپ کا, وہ جواب اس وقت ملے گا کہ کیا اس یہ جو 13 والا الیکشن تھا جس میں کیا کوئی آرگنائزڈ, یعنی وہ کوئی ایسا ماسٹر مائنڈ, اور یہ آرگنائزڈ ریگنگ میں اس کو نہیں کہتا, بلکہ میں یہ تو کہتا ہوں کہ اگر یہ اس قسم کی بات کوئی ہوئی تو اٹ از اے آرگنائزڈ کانسپریسی اگینسٹ دی پولیٹیکل سسٹم آف پاکستان, کہ جس میں اگر ساری کی ساری مشینری جو ہے.
بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے شاہ صاحب آپ کا. تو پھر پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو, میں صرف حکومت کی بات نہیں کر رہا, یک جہاں ہو کر متحد ہو کر اس سسٹم کے اندر جو نقائص ہیں, لوپ ہولز ہیں, ان کو دور کیوں نہیں کر لینا چاہیے؟ ایک بات, جو تربیتی عملہ ہے, جو انتخابی عملہ ہے, اس کے اوپر کیوں نہیں فوکس کرنا چاہیے کہ وہ تربیت یافتہ ہو؟
جی, کمیٹی بن چکی ہے جو کہ الیکشن جو اصلاحات ہیں اس کے بارے میں وہ اپنی تجاویز دے گی. یہ تو الیکشن پی ٹی آئی کیونکہ آؤٹ ہو گئی, انہوں نے اس کمیٹی کا ساتھ نہیں دیا, کمیٹی میں بیٹھے نہیں, کوئی اپنی تجاویز نہیں دی, انہوں نے منسٹریشن جو ہے اپنا پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے طور پہ رکھا. بالکل آپ بجا کہتے ہیں کہ جب تک یہ جو لوپ پول ایسے جو کہ ہمارے انتخابی نظام کو اگر وہ سبق آج کو کر لیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی دور بولا ہے, اس کا مطلب ہے وہ جب تک دور نہیں کیے جائیں گے تو پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا, اور اگر پولیٹیکل سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا آپ شوٹ والے جتنے باقی سسٹم ہے جو ہمارا, وہ اس کو بھی جو ہے وہ نقصان پہنچتا ہے اور نقصان پہنچتا ہے اگر کوئی پولیٹیکل سسٹم کمزور ہوتا ہے. تو بہرحال پاکستان کے عوام کی نظریں جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن پر ہیں, لیکن جس طرح ابھی سیکرٹری صاحب فرما رہے تھے اور وہ درست کہہ رہے تھے کہ یہ 2, 3, 4, 5 انڈیویجول حلقوں سے جن کے بارے میں صرف الیکشن ٹریبیونل فیصلہ کر سکتا ہے, ان کے فیصلوں سے اس طریقے سے تمام 5, 6 اسمبلیوں کے انتخابات جو ہے
قلعہ دم قرار
نہیں دیے جا سکتے.
جی, ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب, آپ اس کو سم اپ کیجیے گا. ایک تو یہ کہ اب وقت پاکستان کے اس الیکٹورل سسٹم کو کہاں پہ لے کے آیا ہے جہاں پہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ بہت بڑی اصلاحات کی ضرورت ہے, اتفاق سے کی جائیں, اور پاکستان کے اندر کیا اس بات کی امید اب پیدا ہو گئی ہے کہ مستقبل کے اندر ایون جو انتخابی مشینری ہے وہ اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھے گی, اس کی وفاداریاں کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ہیں, جب ان کو یہ احساس ہونے لگے گا کہ وہ کہیں پہ اکاؤنٹیبل ہو رہے ہیں یا ان کے لیے امبیرسمنٹ کا سامان ہو رہا ہے, تو ان کو اپنی ذمہ داریاں صرف پروفیشنل طریقے سے ہی ادا کرنی چاہیے, اور اس کے لیے جو نقائص ہیں خواہ وہ فنی اور تکنیکی طریقے سے دور کیے جائیں, فیئر بنایا جائے, اس کو انوالو کیا جائے سسٹم کے اندر, اور اسی طرح جو تربیت جو عملہ ہے اس کو خاص طور پہ اس کی تربیت ہو کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح سے غیر جانبدار رکھتے ہوئے ایک فیئر, فری اینڈ فیئر الیکشنز کا ایک کمپوننٹ بنا سکتے ہیں.
دیکھیے, یہ ایک بات تو اب ہمیں واضح طور پہ نظر آ رہی ہے کہ جو ہمارے پروسیجرز ہیں اور الیکشن پولنگ والے دن جو لوگ آفیسرز وہاں ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہیں, ان سارے پروسیجرز میں بہت سی کمیاں, بہت سی خامیاں ہیں جو میرا خیال ہے آپ کی جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرے گا, और उनमें जो है इस्लाह के लिए एक तो लॉज की जरूरत होती है जो कि पार्लियामेंट को करना चाहिए सारी पार्टियों के इंटरेस्ट में। दूसरा यह है कि बहुत सी धांधली का ताल्लुक जो है वो लोकल इन्फ्लुएंस से होता है और उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज को भी एक जिम्मेदारी का काम करना पड़ेगा। बदकिस्मती से यह है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो जीतने के ख्वाब में इतनी ज्यादा खोई हुई होती हैं कि गलत तरीका हो जाए सही तरीका हो जाए वो इलेक्शन जीतना चाहती हैं, जिसकी वजह से वो इस्लाह नहीं करती। तीसरा ये है कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसको ऐसे इकदाम करने चाहिए, मसलन उनको इलेक्शन कैंपेन की मॉनिटरिंग करनी चाहिए और बहुत से प्रोसीजर्स की मॉनिटरिंग करनी चाहिए और प्रॉम्प्ट एक्शन जो है वो होना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि ब्रिटिश इलेक्शन में भी एक एक्शन उस वक्त हुआ है वहां की अथॉरिटी की तरफ से जब इलेक्शन आखिरी स्टेज पे था यानी एक आध दिन था। इसी तरह और मुल्कों में इलेक्शन कमीशन किस तरह एक्शन लेता है उसको स्टडी करके हमारे इलेक्शन कमीशन को भी बेहतर परफॉर्म करना पड़े।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब। और आखिरी कमेंट इस सेगमेंट पे कंवर दिलशाद साहब, आपके इलेक्शन कमीशन की कितनी जिम्मेदारियाँ, क्योंकि इस सारे कजिए में मुझे ज़ाती तौर पर यह लगता है कि सियासी जमातों से ज़्यादा अगर कोई अकाउंटेबल है या जिस पर उंगलियाँ उठाए उठ रही हैं या उठनी चाहिए वो इलेक्शन कमीशन है, जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी है इंतखाबात को फ्री एंड फेयर कराना।
इलेक्शन कमीशन असली तौर पर अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा और उसकी सबसे बड़ी अहम बात जो आप 2013 के इंतखाबात में जो सवालिया निशान बन गए बाद कॉन्स्टिट्यूंसी वो इसलिए कि हमारा इलेक्शन कमीशन की तश्कील गैर कानूनी थी और उन उसी मेंबरान इलेक्शन कमीशन ने अपनी वफादारियां कहीं और जगह अपने गिरद रखी हुई थी और उसके मुताबिक आज हुकूमत भी के लिए लंबा फिक्री हो गया और इंटरनेशनल लेवल पर भी हम बहुत शर्मिंदगी के प्लेटफॉर्म पर खड़े हो गए। ये हमारे इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो खास तौर पर यह है इनकी चूंकि अपॉइंटमेंट गैर कानूनी थी, एक सियासी ज्यादा थी, उन्होंने अपना सियासी किरदार अदा किया, मुल्क का मफाद नहीं देखा। तो लिहाजा जुडिशियल कमीशन को यह भी देखना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन की तश्कील आर्टिकल 213 के मुताबिक नहीं हुई और वो तरीकाकार इख्तियार नहीं किया गया जो बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीका आईने नाफज किया था लागू किया था। तो लिहाजा ये हमारा सरदार या सादर साहब का इलेक्शन ये प्री प्लान था, प्री अरेंजमेंट किया गया था, ये बाकायदा रिगिंग के बाकायदा जुमरे में आता है और इसके बारे में जो सियासी पार्टियां इल्जाम लगाती है अलग अलग सेठी पर इल्जाम लगाती है ये सारे उसी के बारे में एक बहुत बड़ी शख्सियत का जो इलेक्शन कार्यक्रम करार दे दिया गया तो बहुत बड़ा सवाल निशान बन जाएगा या सादक पर भी पार्लियामेंट पर भी और हुकूमत के ऊपर भी।
जी, लेकिन इसके साथ साथ आप इसको भी इंडोर्स करेंगे कि इलेक्शन कमीशन को अपनी तरबियत जो अमला है उसकी तरबियत पे खास तौर पे फोकस करना चाहिए और जो मशीनरी और टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व की जा सकती है पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने में उसमें भी कोई तजब्जब का शिकार नहीं होना चाहिए इदारे को, और वोट या जमहूरियत अगर उसका तकद्दस पर्ची में है और इसकी शफाफियत बहुत ज़रूरी है। आपका बहुत शुक्रिया कंवर मोहम्मद दिलशाद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सैनेटर जफर अली शाह साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपके भी हम मशकूर हैं। और डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब आपके भी हम शुक्र गुजार हैं कि आपने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम के हिस्से में। सामीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे यमन में 5 रोज़ के लिए जंग बंदी पर। प्रोग्राम जहां रंग में आपका खैर मकदम, मैं हूं असद हसन, प्रोड्यूसर हैं अरीशा खान और अंजम हैरल गिल, और हमारे रेडियो के लिसनर्स जो ये थीम सुन रहे थे ब्रेक के दौरान, ये दर हकीकत प्रोग्राम डी सी कैफ है जो कि टेलीविजन प्रोग्राम है और फैज़ रहमान इसको होस्ट करते हैं, ये उसका प्रोमो था और ये चूँकि विजुअल है और अपने आप को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ख़ुद वजाहत कर देता है कि ये प्रोग्राम किस नौयत का है, इंक्लूसिव थाटफुल, तो वो साथ साथ इमेजेस आ रहे होते हैं। टीवी के लिसनर्स के लिए इसको देखना समझना आसान है, तो रेडियो के लिसनर्स के लिए हमने इसकी थोड़ी वजाहत कर दी है। प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे यमन की सूरत हाल पर, वहाँ पर सऊदी अरेबिया ने अब बाकायदा ये ऐलान कर दिया है कि 5 रोज़ा वो जंग बंदी पर राज़ी हो गया और इसका इतलाक़ 12 मई से होगा। इसका फ़ैसला गुज़श्ता रोज़ खलीज तआवुन तंजीम का जो इजलास था जिसमें अमरीका के वज़ीर خارجہ جان کیری بھی موجود تھے. وہاں پہ سعودی عربیہ کے وزیر خارجہ عادل الجبیر نے اس بات کا اعلان کیا تھا فرانس کے دارالحکومت پیرس میں, اور اب یہ امپلیمنٹ ہوگا 12 مئی سے. بنیادی مقصد اس کا یہ بتایا گیا ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیادوں پہ وہاں پہ جو فیملیز ہیں, جو متاثرہ افراد ہیں, لوگ ہیں, وہاں تک امداد جو ہے وہ پہنچائی جا سکے, وہاں تک رسد پہنچائی جا سکی ہے. لیکن کیا یہ جو بریک ہے اس بات کے لیے کوئی ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی یمن کے اندر ایک مکمل جنگ بندی کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو؟ انالیسز ہم لیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے مشتاق احمد میر صاحب نے, پاکستان کے سابق سفیر ہیں, مشرق وسطیٰ کی سیاست پہ اور حالات پہ گہری نظر رکھتے ہیں, اور ایک طویل عرصہ مشرق وسطیٰ میں پاکستان کے امبیسڈر کی حیثیت سے, ڈپلومیٹ کی حیثیت سے سرو کر چکے ہیں. پروفیسر فیضان رکھ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پروفیسر ہیں بفلو یونیورسٹی میں, مسلم ورلڈ کے ساتھ, مسلم دنیا کے ساتھ امریکہ کے تعلقات, یہ ان کی اسپیشلٹی ہے. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. مشتاق احمد میر صاحب, آپ سے آغاز کرتے ہیں. جنگ بندی کا اعلان 5 روز کے لیے ہو گیا ہے, یہ محض آپ کے خیال میں اسی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کے لیے ہے, یا یہاں سے ایک موقع بھی جنریٹ ہوتا ہے جس کو کیپٹلائز کیا جا سکتا ہے, جس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے؟
جی, بنیادی طور پہ یہ انٹرنیشنل پریشر ہے, خاص طور پہ ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن سے. اور جو ویسٹرن یورپ ہے انہوں نے بہت پریشرائز کیا ہے سعودی عربیہ کو اور گلف کنٹریز کو کہ وہاں پہ یمن میں انسانی امداد ہونی چاہیے. تو یہ ٹیمپریری سسپینشن ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ دیر پا ہوگا یا سعودی اس کو زیادہ دیر تک جاری رکھ سکیں گے یا جاری رکھنا چاہیں گے. اس کے بنیادی طور پہ 2 مقاصد ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل پریشر ہے, خاص طور پہ جو ویسٹرن ورلڈ کا پریشر ہے, ایک تو وہ تھوڑا سا میوٹ ہو جائے گا اور تھوڑی بہت ہیومینیٹیرین اسسٹنس چلی جائے گی. دوسرا, سعودی پوائنٹ پروو کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے اکیلی جنگ نہیں ہے بلکہ یہ گلف کوآپریشن کی جنگ ہے, پورے گلف کی جنگ ہے. چونکہ گلف کوآپریشن نے امریکن انفلوئنس کے تحت یہ فیصلہ کیا ہے تو وہ اس کو قبول کرنے میں تعامل نہیں سمجھتے, تو وہ ایک سالیڈیریٹی انہوں نے شو کی ہے اب ود ان دیم سیلف اینڈ ود یونائیٹڈ اسٹیٹس.
جی پروفیسر مقتدر صاحب, معافی چاہتا ہوں, پروفیسر فیضان حق صاحب, آپ سے بھی یہی سوال ہے, آپ کے خیال میں یہ جو جنگ بندی ہے یہ کتنی افیکٹو ہو سکتی ہے, کوئی رستہ فراہم کر سکتی ہے؟ اس پرسپیکٹو میں خاص طور پہ بتائیے گا کہ بدھ کو روز یہاں پہ جو خلیجی ممالک ہیں ان کے سربراہان صدر باراک اوباما سے بھی ملاقات کرنے جا رہے ہیں,
اور ان کو اپنی امان میں رکھے. اصل میں یہ جو سعودی عربیہ نے اس سلسلے میں اپنی جو پوزیشن لی ہے اور جو ظاہر کیا ہے, اور اس کے ساتھ جو دوسری گلف اسٹیٹس ہیں
جی,
انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا کہ ریت میں ایک لکیر کھینچ دی ہے, اور انہوں نے یہ بتا دیا ہے ایران کو خاص طور پہ اور امریکہ کو بھی کہ ایران ان کے لیے اسٹریٹجکلی جتنا بھی امپورٹنٹ ہو جائے آئسس کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, وہ یہ برداشت نہیں کریں گے کہ اسی بہانے ایران جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ بڑھائے یمن میں یا ان علاقوں میں. اور یہ بات انہوں نے بہت کلیئرلی کر دی ہے, اور میرے خیال میں اس پوزیشن کی وجہ سے جان کیری جو ہیں انہوں نے بھی یہ مناسب سمجھا ہے, امریکہ نے بھی یہ مناسب سمجھا ہے کہ اسے بہت ضروری ہے کہ ایران کی طاقت کو بیلنس کیا جائے مڈل ایسٹ میں, کیونکہ ایران کے ساتھ بہت سی کنسیشنز کی گئی تھیں جب وہ نیوکلیئر توانائی کے سلسلے میں انہوں نے معاہدے پہ دستخط کیے تھے. امریکہ کا اور یورپ کا رویہ ان کے ساتھ خاصا نرم رہا اس صورتحال میں, اور ایران نے اس کا پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. لیکن اب سعودی عرب نے ایک جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں پش بیک,
صحیح,
کہ انہوں نے اس کو پش بیک کیا ہے کہ بھئی جو بھی ہو ہم یہ چیز برداشت نہیں کریں گے, آپ ہمارے ہمسایہ میں سے باہر رہیں, ہمارے ہمسایہ کے علاقوں سے.
لیکن یہ بھی جو ایک طرح سے جو انٹرنیشنل لاز ہیں, جو اقوام متحدہ کا وہ ممبر ہے, ایران کو اس حق سے بھی تو محروم نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کس ملک کے ساتھ کیسے تعلقات چاہتا ہے, سفارتی سطح پہ کتنی قربتیں وہ بڑھا سکتا ہے, اس سے بھی تو اس کو محروم نہیں کیا جا سکتا ہے. اس کو دوسرے زاویے سے دیکھنا کیوں ضروری ہے؟
اس لیے ضروری ہے کہ اصل میں ایران جو ہے وہ ایک ایسی ریاست تھا یا ہے جو کہ بہت چاہتا تھا کہ باقی دنیا سے اس کے رابطہ رہے, اور وہ انسانی جو دنیا کی جو کمیونٹی ہے دوسرے ممالک کی اس کا حصہ بن سکے, لیکن ان کو آئسولیٹ کر دیا گیا تھا. لیکن وہ چاہتے ہیں کہ زمینی حقائق ایسے ہوں کہ ان کو نظر انداز نہ کیا جا سکے. اور اس صورتحال میں انہوں نے ایک ایسی حکمت عملی اپنائی ہے جس میں وہ نہ ادھر کے تھے نہ ادھر کے, یعنی کہ امریکہ کے سلسلے میں کبھی وہ امریکہ کی مدد کے لیے طالبان کے خلاف لڑتے تھے, کبھی ان کی مدد بھی کرتے تھے, کبھی القاعدہ کے خلاف ہو جاتے تھے, کبھی القاعدہ کی حمایت میں ہو جاتے تھے. تو یہ ان کا اپنا جو کردار ہے سلسلے میں وہ ایسا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے امریکہ بھی پوری طرح ابھی ٹرسٹ نہیں کر رہا ایران کو. اگرچہ وہ سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا میرے دشمن کا دشمن جو ہے وہ میرا دوست ہے, لیکن یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کہ یہ حکمت عملی جو ہے کتنی دیر تک قائم رہے گی. میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر ایران اور سعودی عرب اور اس کے ساتھ دو میں اور ملکوں کا ذکر کرنا چاہوں گا, ترکی اور پاکستان, اگر ان کے درمیان کوئی ایک بیلنس ایک ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے تو یقین کیجئے کہ مشرق وسطی میں اور بر صغیر میں ایک ایسا اچھا دور آئے گا جس سے اس وہاں کے علاقے کی بہت ترقی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک امن کی فضا جو ہے اس کے پنپنے کا بھی بہت اچھا موقع ہے.
مشتاق احمد میر صاحب, گزشتہ روز جس ہم خلیج تعاون تنظیم کے ساتھ جان کیری کی ملاقات کا حوالہ دے رہے ہیں, اگرچہ اس میں یہ اعلان بہت امپورٹنٹ ہے 5 روزہ جنگ بندی کا, لیکن ایران کا معاملہ جو ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل رہا. جو وہاں کی اسٹیٹس ہیں ان کا یہی کنسرن تھا کہ ایران کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ, لیکن جو میں نے سوال پروفیسر فیضان صاحب سے بھی کیا, آپ سے بھی وہی کرتا ہوں, اور کچھ انالسٹ یہ کہتے ہیں کہ ایران ود سینکشنز اگر وہ بہت سارے جو ریجنل ملک ہیں وہاں پہ, خاص طور پہ عرب ممالک, وہاں پہ اثر و رسوخ بنانے میں کامیاب ہوا ہے, تو جب وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انٹیگریٹ کر رہا ہے, کوآپریٹ کر رہا ہے, تو اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ یہ اس کا بنیادی اور حق ہے, اس سے ڈینائل جو ہے وہ ممکن نہیں ہے, روکنا ممکن نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟
جی, ایران کی سکسس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو وہاں پہ میسو پاپولر ریولوشن ہوا تھا 1978-79 میں, شاہ آف ایران کی جو ڈسمسل ہوئی تھی اور وہاں پہ ایک جہادی پاپولسٹ موومنٹ آئی ہے, ایک بہت بڑا یہ فیکٹر ہے. دوسرا, ایران کی پالیسی جو یہ رہی ہے وہ بڑی پیسفل رہی ہے. حتی المقدور انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ اپنے ملک کی حفاظت کریں, اور وہ انہوں نے عراق جیسے ملک کو فیس کیا, اور ایران نے کوئی اپنے ملک سے باہر نکل کے کوئی اگریسونیس شو نہیں کی. ایران کا فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے, یہ صحیح کہا پروفیسر فیضان صاحب نے, لیکن وہ شیعہ فیکٹر ہے, ایران سٹیٹ کا فیکٹر نہیں ہے. شیعزم جو ہے وہ گلف میں بہت ہے, جس کو ڈارمنٹ رکھا گیا, جس کو سپریس کیا گیا. میری نظر میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے خلیج کونسل کا یا سعودی عربیہ کا, وہ ایران فیکٹر نہیں ہے, بلکہ ان کی اپنی ریجیمز ہیں جو کہ ایک منارکیز ہیں, جو کہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں, ڈیوائڈیڈ ملک ہیں, ٹرائبلزم ہے جس میں پیٹرو ڈالر ہے اور پیٹرو ڈالر کی ویسٹیج ہے, جس میں انہوں نے اپنے ملک کو سنبھالنے کے لیے بے انتہا فارن لیبر اکٹھی کی ہوئی ہے اور اس کے سہارے وہ آکسیجن لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خطرہ سعودی عربیہ کو ہے خاص طور پہ, اس کے بعد کویت کی باری آئے گی, وہ یہ ہے کہ یہ جو آل سعود کا ہاؤس آف آل سعود جسے کہتے ہیں, جس کو یہ منارکیز کہتے ہیں, جو کہ برٹش زمانے میں بنائی گئی تھی, اب ان میں ریفارمیشن کی بہت ضرورت ہے, اور وہ ایک پاپولر قسم کی پریشر ہے ان ملکوں میں. جو آپ یمن میں اس وقت دیکھتے ہیں, یمن میں جو موومنٹس ہیں وہ ٹرائبل موومنٹس ہیں پلس وہ پاپولر موومنٹس ہیں, اس لیے کہ گورنمنٹ کو انہوں نے اپسیٹ کیا ہے, اور گورنمنٹ کو اپسیٹ کرنا ہم سب جانتے ہیں کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا. اسٹیٹ کی پاور, گورنمنٹ کی پاور میسو ہوتی ہے, لیکن وہ کامیاب ہوئے ہیں. تو اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ گلف کے اندر جو اندرونی حالات ہیں وہ کیا ہیں, اور اس میں لوگ کتنی دیر تک مطمئن رہتے ہیں ان انتظامات سے. سعودی عربیہ پروٹیکٹڈ کیا ہوا ہے, ویسٹ نے بھی, پاکستان نے بھی, ترکی نے بھی, اور ہم لوگ کرتے بھی رہیں گے, لیکن جب تک ریفارمز نہیں آئیں گی یہ اس قسم کی ٹربولنس آپ دیکھتے رہیں گے, اور اس کو کوئی نہیں سٹاپ کر سکتا.
بہت شکریہ مشتاق احمد میر صاحب, فارمر امبیسڈر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. پروفیسر فیضان حق صاحب, آپ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سامعین, چند سیکنڈ کی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے اسپورٹس پہ. پاکستان کی ٹیم کی بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ میں بڑے مارجن سے فتح اور سیریز بھی آپ نے نام کر لی, ایک بریک کے بعد.
السلام علیکم.
واٹس اپ پاکستان, کیا क्या सीन है पाकिस्तान, जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa। हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। व्हाट्सअप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, urduvoa.com।
प्रोग्राम जहां रंग में आपका खैर मकदम। मैं हूं असद हसन, प्रोड्यूसर एंजम एरल गिल और अरीशा खान, और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे स्पोर्ट्स पे। क्रिकेट पाकिस्तानी टीम जैसे ون ڈے میچز میں، ایک روزہ میچز میں اور ٹی ٹوینٹی میں بہت بری شکست کا سامنا کرنا پڑا بنگلہ دیش کے خلاف، جو کہ نسبتاً ایک کمزور ٹیم تھی، اور سمجھا جاتا تھا کہ پاکستان کو اس میں سے جیت جانا چاہیے، فتح حاصل کرنی چاہیے، لیکن وہ اس فتح کے حصول میں کامیاب نہ ہو سکی۔ لیکن آخری ٹیسٹ میچ، اس میں بڑے مارجن سے پاکستان کی ٹیم نے فتح حاصل کی ہے، اور 328 رن سے پاکستانی ٹیم یہ سیریز اپنے نام کرنے میں کامیاب رہی، یہ ٹیسٹ جیتنے میں کامیاب رہی۔ انالیسز ہم لیں گے، ہمارے ساتھ ہیں جلال الدین صاحب، فارمر ٹیسٹ کرکٹر اور تجزیہ کار ہیں، ڈومیسٹک کرکٹ پہ، ڈومیسٹک لیول پہ بہت پاکستان کی کرکٹ کو پروموٹ کرنے میں بھی اپنا ایک رول رکھتے ہیں۔ ان سے بات کرنے سے پہلے چند سیکنڈ کی ایک ساؤنڈ بائٹ۔ پاکستان کے کپتان مصباح الحق، وہ کتنے خوش نظر آئے آج کی اس فتح سے، اور اپنی فتح کے بارے میں کیا بتایا انہوں نے؟ جی ساؤنڈ بائٹ ہم اس وقت آپ کو نہیں سنوا سکیں گے۔ جی جلال الدین صاحب، پاکستان آخراً سیریز کے اندر اس کو کامیابی پہ اختتام پذیر کرنے میں کامیاب رہا، اوور آل کیسے آپ انالائز کریں گے سیریز میں، کیا کچھ سیکھنے کو ہے پاکستان کے لیے؟
دیکھیے پاکستان کے لیے تو کافی کچھ دیکھنے سے مراد آپ کی اگر یہ ہے کہ کیا ان میں کمیاں ہیں، تو وہ تو بہت ساری تھی، اور جو ایکسپیکٹیشن تھی اس ٹور پہ کہ پاکستان کو بہت اچھا کر گیا گیا، اس کا بالکل الٹا ہوا۔
جی جی
فائنلی جو ٹیسٹ جیتے ہیں اس سے یقیناً تھوڑا سا کنسولیشن ون تھا ان کا، ٹیسٹ سیریز بھی جیت گئے، تو یہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا آنسو پوچھ گئے، مگر اوور آل سیریز اگر دیکھی جائے تو بنگلہ دیش نے خاص طور سے ون ڈے میں تو بالکل آؤٹ کلاس کیا، اس کے ساتھ ساتھ ٹی ٹوینٹی میں انہوں نے جیتا، تو اس میں کریڈٹ تو سارا میں یہی کہوں گا کہ بنگلہ دیش ٹیم کو جاتا ہے۔ پاکستان نے تو جو مزید اپنے آپ کو ایکسپوز کیا، خاص طور سے بیٹنگ بالنگ میں اور فیلڈنگ کا بھی اسٹینڈرڈ نہیں رہا، تو پاکستان اب اس بات کو ریئلائز کر لینا چاہیے کہ ان کا اوور آل اسٹینڈرڈ جو کرکٹ کا ہے اور دنیا کا باقی جو اسٹینڈرڈ ہے کرکٹ کا، اس میں کافی گیپ آ گیا ہے، اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔
اور تو یہ کیسے، یہ گیپ کیسے فل ہوگا جلال الدین صاحب، یہ گیس کیسے کیسے فیل ہوگا یہ گیپ؟ کیا کیونکہ انٹرنیشنل کوچز آلریڈی موجود ہیں، سسٹم کے اندر کیا تبدیلیاں لانی چاہیے آپ کے خیال میں ڈومیسٹک سسٹم میں؟
دیکھیے ڈومیسٹک میں جو صرف ہے نا، جو ہمارے یہاں نمبر آف میچز کاؤنٹ ہوتے ہیں جتنے ہم نے کرا دیے،
جی جی،
کوالٹی آف کرکٹ نہیں ہے ان ٹرمز آف پلیئر پارٹیسپیشن، ان ٹرمز آف گراؤنڈ فیسلٹیز، ان ٹرمز آف امپاورنگ کے اسٹینڈرڈ، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ ہمیں کم کمپٹیشن وتھ ہائی اسٹینڈرڈ کمپٹیشن چاہیے، تو وہ ہم کر نہیں پا رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اکوموڈیٹ کر رہے ہیں بہت سارے ریجن اور ڈپارٹمنٹ ایک ساتھ کر رہے ہیں، 25 ٹیمیں سب پاکستان میں فرسٹ کلاس کھیلتی ہیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس ریئل سینس میں جو فرسٹ کلاس کرکٹر ہیں وہ اویلیبل نہیں ہے۔ تو جو لوگ باقی لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں جو ابھی اس لیول پہ آئے نہیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ اسٹینڈرڈ کے زیادہ، تو ہمیں کوالٹی گراؤنڈ، کوالٹی امپائر اور کم ٹیموں کا کمپٹیشن کرا کے اور اس کو پھر ہمیں مانیٹر کرنا پڑے گا چیزوں کو کہ بھائی کس طرح ہم اس کو مزید بہتر کر سکتے ہیں۔
اچھا جلال الدین صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے بڑا، یہ پاکستانی ٹیم نے ایکسپیریمنٹ کیا، پولیٹیکل ویل ہونی چاہیے، پاکستانی ٹیم نے ایکسپیریمنٹ کیا، یوتھ کو شامل کیا، نوجوان کرکٹرز کو، تین ٹیلنٹ خاص طور پہ سمیع اسلم، محمد رضوان اور سعد نسیم، انہوں نے پرفارم بھی کیا، ان کا کیا آپ پوٹینشیل دیکھتے ہوئے، ان کا فیوچر کیا آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی کرکٹ میں، یا آپ کو لگتا ہے کہ ایک بار پھر شعیب اور عمر اکمل، ان کو پالش کرنا یا ان کو چانس دینے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح یونس خان کو بھی جن کی ٹیسٹ سیریز میں بڑی شاندار پرفارمنس تھی، کیا وہ او ڈی آئی میں بھی کم بیک کر سکتے ہیں؟
دیکھیں پہلی بات تو جو تینوں ینگسٹر کے آپ نے نام لیے، یہ اپنی میرٹ پہ سلیکٹ ہوئے، یعنی ان کی پرفارمنس ڈومیسٹک لیول پہ اچھی تھی، یہ تو بات ایک اچھی، مگر اگر آپ ایک ایز اے پریکٹس دیکھیں کہ کیا جو ہمارا ڈومیسٹک لیول میں پرفارمر ہے کیا انٹرنیشنل میں وہ آ کے ان اسٹینڈرڈس کو میٹ کر لیتے، میں یہ کہوں گا نہیں کر سکتا۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ سلیکشن تو ان کا اپنی جگہ صحیح ہوتا، مگر ان کا اسٹینڈرڈ انٹرنیشنل لیول ابھی بہت امپروومنٹ کی ضرورت ہے مختلف ایریاز میں، چاہے وہ بیٹنگ بالنگ فیلڈنگ ہو یا مینٹل سائز، جسے ہم کہتے ہیں مینٹل ٹفنس کے حوالے سے، اور پریشر بیئرنگ کو لینا، یہ تو ابھی ان میں کمی بہت زیادہ ہے۔ جہاں تک عمر اکمل اور احمد شاہ، تو میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ تھوڑی سی جاتی سینس میں ہوئی، وہ ابھی ایک ایسے پلیئر تھے جو کافی ایکسپیرینس کے بعد بن گئے تھے، اور ان سے ڈلیور نہیں کرا سک رہا تھا ٹیم مینجمنٹ، یہ خرابی ٹیم مینجمنٹ کی ان کی نہیں ہے، ان کا اگر قصور ہے تو انہیں تو پنش کرنا ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ ساتھ ٹیم مینجمنٹ اور خاص کوچ ڈلیور نہیں کرا سکے, کیونکہ یہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے کہ ان میں ٹیلنٹ نہیں ہے. سب کہتے ہیں ہاں عمر اکمل بھی ٹیلنٹ ہے اور احمد شہزاد بھی اچھا پلیئر ہے, تو ان کو ایسے اسٹیٹ اوے پنش کر کے ڈراپ کر دینا اور ان سے نہیں پوچھنا جن کا کام تھا کہ ان سے ڈلیور کرایا وہ نہیں, یہ ایک خرابی ہوئی ہے. وہ واپس آئیں گے, میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں دونوں واپس آئیں گے, اور جہاں تک نئے پلیئر ہیں ان کو تھوڑا ابھی فردر اگر پروگرس ان کی نہیں ہوگی یعنی ٹیم مینجمنٹ یا نیشنل اکیڈمی ان کی جو
تو ان کو
پورا کرے, جہاں تک یونس خان کی بات کی تو یونس خان تو میں سمجھتا ہوں جب تک کرکٹ کھیل رہے ہیں
ان کو واپس آنا ہوگا. بہت شکریہ آپ کا جلال الدین صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. عریشہ خان اور انجم ہیرل گل ہمارے پروڈیوسر, ہمارے ساتھ جیکسن ویرز اور برائن مارکولی اسٹوڈیو انجینئر تھے. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.